صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو جانتی ہے اس چیز کو جو ایک عورت اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. وما تغیض الارحام، اور جانتی ہے اس چیز کو بھی جس میں رحم کمی کرتا ہے. وما تزداد، اور اس چیز کو بھی جو وہ زیادہ کرتا ہے. وکل شیئن عندہ بمقدار، اور ہر چیز اللہ کے یہاں ایک خاص اندازے سے ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر باتوں کو جاننے والا ہے. الکبیر، وہ بڑا ہے. المتعال، وہ بڑی شان والا ہے. سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے وہ شخص جو چپکے چپکے بات کرے اور وہ شخص جو زور زور سے بات کرے. ومن هو مستخف باللیل، اور وہ شخص جو رات کے اندر چھپے. وسارب بالنہار، اور وہ شخص جو دن کے اندر چلے. لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے یعنی اس کی حفاظت کے لیے ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں. من بین یدیہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بدلتے کسی قوم کی حالت کو یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت بدل دے دیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. وما لهم من دونه من وال، اور ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار بھی نہیں. دوستو، بزرگو، ماشاءاللہ ہم ابھی ایک بہت برکت والے، رحمت والے، مغفرت والے اور عتق من النار والے مہینے کو گزار کر فارغ ہوئے ہیں. بس ایک ہفتہ ہوا ہمارا، اس کی بہت رونق تھی، بہت چہل پہل تھی. گھروں میں، دکانوں میں، مسجدوں میں، جہاں جاؤ جہاں وہاں رمضان کی باہر ہیں، فیل محسوس کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور اللہ پاک سے یہ دعا فرما گئے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ پاک نے ہمیں جو کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما گئے. قرآن کریم کی تلاوت ہو، اللہ اسے قبول فرما دے. ہمارے روزے ہوں، اللہ اسے قبول فرما دے. ہماری تراویح ہوں، اللہ اسے قبول فرما دے. ہماری پانچ وقت کی نمازیں با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ماشاءاللہ ہوتی تھی، اللہ اس کو قبول فرما دے. ہماری تسبیحات، ذکر و اذکار، اللہ اس کو قبول فرما دے. اور ہمارے زکوٰۃ، صدقات اور للہ جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کو بھی اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستو یہ مہینہ جیسے کہ میں نے کہا ہم 24/7 بزی ہیں، دن کا 24 گھنٹے ہم کسی نہ کسی کام میں اور کسی نہ کسی عمل کے اندر مصروف ہیں، ذہنی طور پر، عملی طور پر، ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے اس کی فکر، سحری کرنی ہے اس کی فکر، تراوی پڑھنی ہے اس کی فکر، کچھ قرآن کریم پڑھنا ہے اس کی فکر، اور پھر ذکر کرنا ہے اس کی فکر، تلاوت کرنی ہے اس کی فکر، زکات دینی ہے اس کی فکر، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے اس کی فکر۔ ہم نے اس مہینے کے اندر بہت ساری ایکسرسائز کی ہیں، بہت ساری محنتیں کی ہیں، سمجھو گے؟ تو یہ جو محنتیں ہم نے رمضان کے اندر کی ہیں تو ایسے تو ہمارے کتنے رمضان چلے گئے اور زندگی کیسے کیسے گزر گئی، لیکن اب دل میں خیال آیا کہ واقعی ہم جو رمضان کے اندر جتنا ہم بزی ہوتے ہیں اور جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس میں جو ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، رمضان کے بعد آل اوف اے سڈن بالکل ختم ہو، ڈیڈ ہو جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ دسو ایسا، لیکن عام طور پر جو حالات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، بالکل جو رونق رمضان کے اندر تھی وہ رونق دوسرے دن نہیں رہتی، نمازیں، نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ ابھی رمضان ہوتا تو شاید پورا جماعت کھانا یہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہوتا، ایسا ہی کرنا چاہیے، یا بیان ہو رہا ہوتا تو بیان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، تو کوئی تلاوت قرآن کر رہا تھا تو کوئی بیان سن رہا تھا تو کوئی ذکر کر رہا تھا تو کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کب سے؟ آپ پاس 7 یا 8 بجے، 8 ہو کتنے بجے میں، 8، تو 8 سے لے کر تقریباً 9:45 تک انگیج، کتنے گھنٹے، اور کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تھی، آرام سے بیٹھے رہتے تھے، ایسے ہی کتنی بات، دل کی باتیں کہہ رہا ہوں نا دوست، اور اس سے سکون ملتا تھا، گھر جانے کو جی بھی نہیں چاہتا تھا، اور ایسا لگتا تھا بس یہیں بیٹھے رہے، حالانکہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہمارے پیر تھک جایا کرتے تھے، پیر ادھر اٹھائے ادھر اٹھائے، یوں بیٹھے یوں بیٹھے، لیکن گھر جاتے نہیں تھے، یہیں بیٹھے رہتے تھے مسجد سے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کے اندر جو ہم نے یہ ایکسرسائز کی ہے، بہت ساری ایکسرسائز، قرآن کریم کی تلاوت کی ایکسرسائز کی ہے، تراویح ایکسٹرا نماز پڑھنے کی ایکسرسائز کی ہے، تہجد پڑھنے کی ایکسرسائز کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایکسرسائز اور محنت کی ہے، پھر اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالی ہے، پھر اسی طریقے سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت پڑھنے کی ہم نے بہت اہتمام کیا ہے اور اس کی محنت اور اس کی کوشش کی ہے، پھر اور سب سے بڑھ کر جو ہم نے کیا وہ دعاؤں کا ہے، شہری کے اندر ہم دعائیں کر رہے ہیں، افطار سے پہلے ہم دعاؤں کے اندر مشغول ہیں، تراویح کے بعد ہم دعاؤں کے اندر مشغول ہیں، فجر کی نماز کے بعد ہم دعاؤں کے اندر مشغول ہیں۔ تو یہ جو دوستو ہم نے عادت ڈالی تھی، اللہ پاک سے دعا فرماویں کہ یہ عادت رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ چلو 100% نہیں، 100% نہیں کہ رمضان کی برکت سے تو بہت کچھ ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب رمضان چلا گیا تو ہمارے اندر دوسرے کام کاج آ گئے، دوسری خیالات آ گئے، تو 100% نہیں تو کم از کم 50%، ارے بھائی 50% نہیں تو کم از کم 40%، 30%، 20%، اتنا تو ہونا چاہیے۔ مثلاً رمضان کے اندر ہم روزانہ 5 پاروں کی تلاوت کر لیتے تھے، صبح بھی پڑھ رہے تھے، دوپہر کو بھی پڑھ رہے تھے، صبح 11 بجے اٹھ کر بھی ہم پڑھ رہے تھے، ظہر کے بعد گھر گئے تو گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اٹھے تو پھر پڑھنے بیٹھ گئے تھے، پھر عصر کے بعد ہم پڑھے تھے، تو 5, 6, 8 پارے پڑھتے تھے۔ تو اب رمضان گیا اور قرآن بالکل بند کر کے ہم رکھ دیں گے तो कुरान भी कहेगा कि यार तुम कैसे बेवफा लोग हो कि हमसे दोस्ती छोड़ दी। तो कुरान करीम की 5 पारों की तिलावत रमजान में हम करते थे, चलो 5 पारे नहीं करना, 1 पारा करना, समझे नहीं। मसलन 1 पारा करने का तरीका ये है कि फजर के जब नमाज के लिए उठो तो उस वक्त कुछ 2-3 रुकू पढ़ लो, जोहर की नमाज के लिए जल्दी से आओ तो जोहर की नमाज से पहले कुछ तिलावत कर लो। आज मैंने एक बहुत जोरदार हदीस पढ़ी गुज़िश्ता कल मिश्कात शरीफ में, सुनाऊं हदीस आपको, बहुत जोरदार हदीस। जोहर से पहले का जो वक्त है, जवाल के बाद का जो वक्त है, वो बहुत बाबरकत वक्त है, बहुत बाबरकत वक्त है। आप कहेंगे कैसे? तो फिर इसलिए कि उस वक्त अल्लाह सुबहानहु व तआला की रहमत खासा नाजिल होती है। जिस तरह के रात का आखिरी हिस्सा बहुत बाबरकत है, सब जानते हैं ताजुद को, बहुत ही बाबरकत, बहुत पुरसकून, क्योंकि उसमें भी अल्लाह सुबहानहु व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं। हदीस पाक के अंदर ये फरमाया कि जुहर से पहले इंसान जो 4 रकात पढ़ता है ना, वो सुन्नत ये ऐसी है जैसे उसने 4 रकात ताजुद पढ़ी। क्या बोले? ये ऐसी है जैसे उसने 4 रकात ताजुद पढ़ी, क्योंकि 4 रकात ताजुद पढ़ने का क्या, समझे ना, सुन्नत अदा हो रही है और साथ साथ क्या है, ताजुद पढ़ रही है, बहुत बाबरकत वक्त। हम इस वक्त को बिल्कुल गफलत के अंदर दोस्तों गुजार देते हैं। तो जोहर के वक्त जो है ना, होना ही चाहिए कि मसलन यहाँ 2:15 को अजान हो रही है तो 2:15 को यहाँ पहुंच जाए, अजान के वक्त पहुंच जाए, अजान से फारिग हुए जल्दी से 4 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, तो 5-7 मिनट जो आपको मिलेगी तो उस 5-7 मिनट के अंदर 1-2 रुकू 3 रुकू की तिलावत हो जाएगी, हो जाएगी ना। फिर इसी तरह असर, तो फिर इसी तरह आपको ऐसा कि लंबा वक्त है तो असर से पहले और असर के बाद मस्जिद में बैठे रहे मगरिब तक, और दुआओं के अंदर मशगूल रहे, कुरान करीम की तिलावत के अंदर मशगूल रहे, घरों के अंदर जो हमने पढ़ने की आदत डाली थी, टेलीविजन बंद कर दिए थे, लहो लहीब हमने बंद कर दिए थे, समझे कि नहीं, वो इधर उधर की हमने खराफात जो नॉर्मली हम दिनों में करते हैं वो बंद कर दिए थे ना। हाँ, मुझे तो पक्का यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे के अंदर क्या होते हैं, सब बंद कर देते हैं अक्सर घरों के अंदर, 99.9% के अंदर क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल था तो उस फाइनल के अंदर भी वो मैं आपको देख कर ही बोला, मैंने सुना बड़े बड़े कप्पे लाए थे, हाँ तो हमारा हिस्सा कहाँ गया लेकिन वो मैंने इसलिए जिक्र किया कि उस वक्त हम एहतिकाफ में थे, समझे कि नहीं। जाहिरी बात है कि जिन लोगों को इसका शौक होता है ना वो तो उसमें भी वहाँ मशगूल रहता है, तो हम देख रहे थे एहतिकाफ के अंदर कोई एक्साइटेड नहीं था, सब अपने अपने काम में पड़े हुए थे, समझे कि अपने अपने काम के अंदर पड़े हुए थे। बहरहाल तारीखी मैच था क्यों, और तारीखी फतह थी क्यों, चलो खैर। तो इन्होंने चैंपियन लीग भी था रमजान के अंदर फाइनल चैंपियन लीग का, लेकिन मैंने देखा कि जिस दिन चैंपियन लीग का फाइनल था तो जकरिया मस्जिद के अंदर में हुआ करता था फ्रॉम आसर टू मगर रोजाना में, वहां जो पब्लिक रोजाना होती थी, जो यंगस्टर रोजाना थे वो उस वक्त भी मस्जिद ही के अंदर मौजूद थे, समझे। मैंने कहा वाह कहना पड़े, वरना चैंपियन लीग का फाइनल तो कोई मिस नहीं करता, सेमीफाइनल कोई मिस नहीं करता, क्वार्टर फाइनल कोई मिस नहीं करता, ऐसे बड़े बड़े मैचेस थे लेकिन सबको कुर्बान करके जो नॉर्मल उन नौजवानों का रूटीन था वो रूटीन बराबर रहा मस्जिद के अंदर से। तो देखिए हमने रमजान की बरकत से ऐसे ऐसी चीजें जो हमको बहुत पसंद थी और जो हम नॉर्मल हालत के अंदर मिस नहीं करते थे, रमजान के अंदर रमजान की बरकत की वजह से वो हमने मिस की और हमने उसको छोड़ा, और उसका छोड़ना हमारे लिए क्या है, आसान हुआ, समझ गए ना। तो कितनी जबरदस्त हमने वो एक्सरसाइज की थी, कितनी जबरदस्त हमने ट्रेनिंग की थी, हकीकत में ये ट्रेनिंग का महीना था, समझ गए ना। तो तो अगर हम ये सारी एक्सरसाइज को और ये सारी ट्रेनिंग को एकदम इमीडिएटली छोड़ देंगे तो वो सारे जो मसल्स बने थे ना रमजान के अंदर हमारे, वो सारे मसल्स क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। जैसे एक इंसान एक्सरसाइज करे बराबर करता रहे और मसल बन जाए, फिर छोड़ दे तो क्या हो जाता है, बिल्कुल बेकार कर दिया बराबर। तो अल्लाह पाक ये बात जो मैंने कही मुझे खुद इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुद मैंने सोचा कि हम रमजान में तो माशाल्लाह आराम से शौक से कुरान पढ़ने बैठ जाते थे, कुछ भी हो जाए बट्टू एक साइड पर कुरान खोलने बैठ जाओ, कुरान खोलने में बाकायदा हमारे घरों में और बहुत से घरों में तो कुरान करीम की तिलावत पढ़ने के अंदर कंपटीशन हुआ करता है, रेस हुआ करती है कि आज आपने कितने पारे पढ़े, आज आपने कितने पारे पढ़े। मैं खुद अपने घर का हाल बयान करूँ, जब हिंदुस्तान में हम सब थे, जहाँ हमारी शादियाँ नहीं हुई थी, हमारी बहनें थी, हमारी फलाने थी वगैरह, तो वो घर के काम काज जल्दी जल्दी करती थी और उनके हिस्से में जो काम होता था ना वो काम करके जल्दी जल्दी किया और आकर पढ़ने बैठ गया रेस करने के लिए कि मैं ज्यादा पढ़ूँ। फिर इसी तरीके से दोस्तों तो कुरान रोजाना पढ़े असर के बाद मामूल बनाने में, जिक्र का रोजाना मामूल कम यानी बिल्कुल उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमने रमजान के अंदर पढ़ा था, जिस शौक से हमने रमजान के अंदर पढ़ा था इसी तरतीब के साथ उसी शौक के साथ पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे हमारी ये ऐसी आदत बन जाएगी कि फिर उसके बगैर हमको चैन और सुकून नहीं आएगा। करेंगे ना इंशाल्लाह पर उसी तरह नमाज की पाबंदी जो हमने रमजान के अंदर की थी, तकबीर उला तक का अहतमाम किया, अरे फॉरगेट अबाउट तकबीर उला, हमने नमाज से पहले की सुन्नतों को भी मिस नहीं किया था, वो भी हम पढ़ते थे और फिर नमाज के अंदर हम शरीक होते थे। तो इसी तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की और करने की आदत डालें तो इंशाल्लाह घर में भी रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी और खुद हमारी जिंदगी में भी हमको चैन और सुकून हासिल होगा और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकलेगी। बहरहाल ये कुछ ज़रूरी बातें थी मेरे ख्याल में मेरे दिमाग में आई, मैंने उसको डेवनशायर रोड मस्जिद पर भी गुज़िश्ता जुमेरात को बयान किया था कि भाई तुम्हें ऐसा करना, वो बातें मुझे कहने के बाद ऐसा लगा कि बहुत अच्छी बातें थी, काम की बातें थी, अगर ये रिमाइंडर करता है इंसान को एक दूसरे को वदक के पैन जिक्रा तनताहुल मोमिनीन के भाई तुम नसीहत करो, तुम बोलो वाज करो कि ये वाज करने से क्या होता है मुसलमानों को फायदा पहुंचता है। तो हमने आपको कहा, आपने इसको सुना तो यकीनन सुनने के बाद इंसान सोचता है कि ये बात तो अच्छी है और ये ऐसी चीज है कि उस पर अमल करना चाहिए कि इसके अंदर हमारा फायदा है। तो इसलिए मैंने सोचा फिलहाल आज तफसीर शुरू करने से पहले भी हम इसको कह दें। अब उसके बाद आज मुख्तसर सी बात करेंगे लेकिन बहुत अच्छी बात करेंगे। चुनांचे अल्लाह सुबहान व तआला ने आज सबसे पहले आयत के अंदर अपनी खास सिफात का बयान किया है, अल्लाह يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد, कि अल्लाह कौन है, ये अल्लाह वो है कि माँ के पेट में जो हमल होता है उसको जानता है, माँ ने अपने पेट में क्या कौन से बच्चे को उठाया हुआ है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, या ये कि वो पेट में जो है वो हकीकत में उसमें है भी या नहीं, मार मरता पेट फूल जाता है दीवारी की वजह से, तकलीफ की वजह से, और उसमें कुछ होता है नहीं और ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे हमल से है प्रेग्नेंट है लेकिन हकीकत में वो अल्लाह सुबहान व तआला कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि औरत के पेट में जो बच्चा होता है वो उसकी कैफियत क्या होती है, उसकी सूरत क्या होती है, उसकी हकीकत क्या होती है, उसको मैं जानता हूँ। वबा तवीदुल अरहाम, और ये रहम के अंदर जो कमी होती है उसको भी मैं जानता हूँ, और इसके अंदर जो ज्यादती होती है उसको भी मैं जानता हूँ। रहम की कमी और रहम की ज्यादती, इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब मुफस्सिरीन ने यह बयान किया کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ عورت جو ہے نا نارملی وہ 9 مہینے کے بعد اس کی ڈلیوری ہوتی ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی عورتوں کو بیفور 9 مہینے ڈلیوری ہو جاتی ہے, کبھی تو 6 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے, کبھی 7 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے. تو ہم سنتے ہیں گھروں کے اندر کہ ہاں بیچارے کی ڈلیوری ہو گئی 4 ہفتے پہلے, کوئی 5 دن پہلے آ گئی, کیوں سمجھے, کہ 6 ہفتے پہلے آ گیا, ایسی باتیں ہوتی ہیں. یہ ہوا تغیر الارحام کا مطلب, ایک مطلب یہ کہ جو وقت ہوتا ہے نارمل, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے یہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جائے گا یا وقت کے بعد پیدا ہوگا, کبھی اور ہوتا ہے. تو وما تزداد کے معنی زیادتی, کہ بھائی یہ بچہ اپنے نارمل وقت سے پہلے پہلا پیدا ہوگا یا نارمل وقت کے بعد پیدا ہوگا, وہ اللہ کو مانے. ڈاکٹر تو حساب لگا کر, میڈ وائف تو حساب لگا کر, نرس تو حساب لگا کر یہ کہہ دیتی ہے کیا یہ 5 ویکس 6 ویکس 30 ویکس 35 ویکس 37 ویکس 39 ویکس وغیرہ وغیرہ سب, اور تمہاری یہ ڈلیوری ڈیٹ ایکسپیکٹنگ ڈیٹ یہ ہے, سمجھے گی. لیکن کسی کو جلدی ہو جاتا ہے اور کسی کو دیر سے ہو جاتا ہے. یہ ہے رحم کی کمی اور رحم کی زیادتی کا ایک مطلب. دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ رحم کی کمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کا وزن کم ہوگا یا اس کا وزن زیادہ ہوگا, سمجھے گی. سارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں کیا وہ ایک ہی وزن کے ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں بچے ہوئے ہمارے, کوئی 6.5 کا تھا تو کوئی 7.5 کا تھا تو کوئی 5.5 کا ہے, سمجھ گئے نا. ہر ایک کے الگ الگ ویٹ ہے, سمجھ گئے. تو یہ کتنے ویٹ کا ہوگا اللہ جانتا ہے, 6.5 کا ہوگا یا 7.5 کا ہوگا یا 8.5 کا ہوگا, یہ کون جانتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں, اور ہم تو جسم کا کم ہونا اس کو بھی رحم کی کمی, جسم کا زیادہ ہونا یہ کیا ہے؟ رحم کی زیادتی. ویٹ کا کم ہونا یہ رحم کی کمی, ویٹ کا زیادہ ہونا یہ رحم کی زیادتی. اس کو ہم نہیں جانتے, اس کو اللہ جانتے. ہم کب جانتے؟ جب ہو چکا ہوتا ہے, ویٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا اتنا ویٹ, اللہ جانتے. اس کے علاوہ یہ تو صرف ظاہری بات ہے, پھر ماں کے پیٹ کے اندر جو حمل ہے وہ مذکر کی شکل میں ہے یا مؤنث کی شکل میں ہے ہم نہیں جانتے, ہم گیس کر سکتے ہیں, سمجھے کہ نہیں. گیس کر سکتے ہیں, اسکین کر کے بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے, 100% نہیں ہوتا. اور اگر چلو یہ بتا بھی دیا انہوں نے کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے اور ان کی بات بھی صحیح ہوئی, لیکن پھر بھی ہم اس سے پوچھیں کہ اچھا یہ کالا ہوگا کہ گورا ہوگا یہ بچہ, تو یہ کوئی ایسی مشین ہے کہ جو بتا دے کہ یہ بچہ کالا ہوگا یا گورا پیدا ہوگا؟ اچھا کوئی ایسی مشین ہے جو ہم کو یہ بتا دے کہ یہ کتنا خوبصورت ہوگا اور کتنا اگلی ہوگا؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جو پیدا بچہ جو اس کے اندر ہے وہ کتنی پیدا ہونے کے بعد کتنے سالوں تک کتنے مہینوں تک زندہ رہے گا اور کب تک وہ اس دنیا کے اندر موجود رہے گا اور کب مرے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ٹو زیڈ بات معلوم ہوتی ہے, یہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر شقی ام سعید, فارچونیٹ ہے یا انفارچونیٹ ہے, نصیبے والا ہے, سعادت مند ہے یا بدبخت ہے, وہ کون جانتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. یہ بچہ پیدا ہو کر کتنی روزی کمائے گا اور کتنی روزی اس کو حاصل ہوگی وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو یہ ڈاکٹر اور یہ سائنس کہاں تک پہنچی؟ صرف ایک اسٹیپ پر پہنچی اور وہ بھی گیس. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت علم ہے. کیا ہے؟ یعلم, صفت علم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست صفت ہے دوستو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے نا وہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کو پہچانے کہ اللہ کون ہے. وما خلقت الجن والانس الا يعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانے. اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ تو دیکھو، ایک طریقہ تو یہ کہ اس کی ذات کو معلوم کیا جائے، چاہے اس کی ذات کو معلوم کیا جائے، اور دوسرا پہچاننے کا طریقہ یہ کہ اس کے صفات کو معلوم کیا جائے، اس کی اٹریبیوٹ، اس کی کوالٹیز کو معلوم کیا جائے. اچھا، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ بھائی محمد بھائی، آپ الیاس کوٹوال کو جانتے ہیں؟ ایک سوال کروں، پہچانتے ہیں؟ اب آپ کو فکر ہوئی کہ مجھے الیاس کوٹوال کو پہچاننا ہے، مثال کے طور پر، یا عارف بھائی کو پہچاننا ہے، تو یہ عارف بھائی کی ذات ہے، برابر ہے، یا حنیف بھائی کو مجھے پہچاننا ہے، یا اسماعیل بھائی کو مجھے پہچاننا، برابر ہے، یہ آپ کی ذات ہے، ذات کہ آپ کیسے لگتے ہیں، کتنے لمبے ہیں، کتنے بلٹ ہیں، سمجھے کہ نہیں، آپ گورے ہیں، کالے ہیں، آپ کی آنکھیں کون سی شکل کی ہے، آپ کی ناک کیسی ہے، آپ کے کان کیسے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، برابر ہے، آپ کی شکل و صورت کیسی ہے، آپ کیسے چلتے ہیں، آپ کیسے بیٹھتے ہیں، آپ کیسا بولتے ہیں، آپ کی آواز کیسی، آپ کا اسٹرکچر کی ذات ہوئی، برابر ہے. تو ہے کہ میں اسماعیل بھائی کو دیکھتا ہوں، آئی اسماعیل بھائی سے، میں آپ کی صرف ذات کو جانتا ہوں، میں بھی آپ کی ذات کو جانتا ہوں، میں آپ کی کوالٹیز کو، آپ کے ہر انسان کے اندر کچھ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں، ہوتی ہیں نا بھائی، برابر ہے، ہر انسان کے اندر کیا ہے، دیکھیے میرے اندر بھی کوئی کوالٹی ہے، مثلاً میں عالم بنا، مثلاً میں حافظ بنا، یہ حافظ ہونا یہ کوالٹی ہے، عالم ہونا یہ کیا ہے، کوالٹی ہے، بزنس مین ہونا یہ کیا ہے، کوالٹی ہے نا بھائی، کوالٹی، ڈاکٹر ہونا یہ کوالٹی ہے، بلڈر ہونا یہ کوالٹی ہے، پلاسٹرر ہونا یہ کوالٹی ہے، الیکٹریشین ہونا یہ کیا ہے. میں آپ کے متعلق بالکل نہیں جانتا کہ آپ کے اندر کیا کیا کوالٹی ہے، میں صرف آپ کو آپ کی ذات سے جانتا ہوں، برابر ہے، سمجھ میں آ رہے بھائی. تو ایک اللہ کو پہچاننے کے دو طریقے، ذات اور ایک اس کی کوالٹی، اسی طریقے سے انسان کو پہچاننے کے بھی دو طریقے، ایک اس کی ذات اور اس کی کوالٹی، سمجھ گئے بس، اس کے جو حالات ہیں اس کو جاننا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جاننے کا طریقہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، تو جواب یہ کہ اس کی ذات کو پہچاننے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اس کی ذات سے حاصل کر ہی نہیں سکتے، سمجھے نا، کیوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈسکرپشن آپ کو دے ہی نہیں سکتا، آپ سمجھ جائیں بس، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ڈسکرپشن آپ کو دے ہی نہیں سکتا. لیکن جب دے ہی نہیں سکتا تو میں ڈسکرپشن کیسے دوں گا، میں کہوں گا وہ 6 فٹ لمبے ہیں، وہ تھوڑے بلڈ ہیں، ان کے بال ذرا لمبے ہیں، بات سمجھ جائیں، ہاں یہ کر لیجیے، تو سمجھ گئے نا بات، کوئی نہیں جانتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے متعلق کیا فرمایا، نہیں سے کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مانند تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو بھی تصور قائم کریں گے وہ اللہ نہیں ہوگا، چاہے وہ اللہ نہیں ہوگا. مثلاً مجھے یوں کہ اسماعیل بھائی وہاں ہیں، بولٹن میں ہوتے ہیں، برابر ہے جی، تو میں آرٹسٹ ہوں مثلاً، تو میں کہوں کہ کیسے لگتے ہیں اسماعیل بھائی، تو وہ مجھے بتائے گا کہ وہ 6 فٹ لمبے ہیں، داڑھی ماشاء اللہ ہے، گول چہرہ ہے، کان ایسے ہیں، تو میں امیجن کروں گا اور ایک شکل تصویر بناؤں گا کہ بھائی یہ، اور بنا کر اس کو پیش کروں گا، ایسے لگتے ہیں. تو کہ نہیں نہیں تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر، تھوڑا سا یہ اور کلر یوں کرو، برابر، جیسے پولیس لوگ کسی کرائم کو پہچاننے کے لیے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی وہ کیسا لگتا ہے، وہ کیسا لگتا ہے، وہ کیسا لگتا ہے، تو ہم ایک تصویر بناتے ہیں، آرٹسٹ کے ذہن میں تصویر آتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا تصویر ہے؟ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصویر میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی کبھی بھی نہیں آ سکتی، حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، کوئی کسی حالت سے پہچان ہی نہیں سکتا. جو بھی شکل، جو بھی تصور ہمارے سامنے آئے گا، چاہے وہ اللہ نہیں ہے. تو اس لیے اس کی تو کوئی آؤٹ آف کوشچن. کیا ہوا بھائی؟ آؤٹ آف کوشچن. نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا اس کی ایٹریبیوٹ اور اس کی صفات کے ذریعے. تو یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہم کو اس کی صفات کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. سمجھ گئے نا؟ اچھا، اب اس کی صفات دو قسم کی ہے، ایک پازیٹو اور ایک نیگیٹو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کتنی ہے؟ دو قسم کی، ایک پازیٹو اور ایک اس کو کہتے ہیں مثبت اور منفی. جو نیگیٹو کوالٹی ہے تو اس کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے نقصان سے پاک ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پاکی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ ہر قسم کی ڈیمیج سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کے نقصان سے کیا ہے؟ یہ ہوئی نیگیٹو. سمجھے گئے؟ اور پوزیٹیو کیا؟ پوزیٹیو یہ کہ جتنی خوبی ہمارے دماغ میں آ سکتی ہے، جتنی بھلائی ہمارے دماغ میں آ سکتی ہے، وہ اور سب کچھ بھلائی وہ اللہ کے اندر موجود ہے. سمجھ گئے نا؟ ساری خوبیاں کس کے اندر ہے؟ بولو، اللہ کے اندر ہے. اور کسی قسم کا عیب اللہ کے اندر نہیں ہے. تو نہیں ہے وہ سبحان اللہ، اور ساری خوبیاں ہیں وہ الحمدللہ. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یوں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، پاک ہے. اس کے اندر کسی بھی کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو عیب والی ہو. ہمارے اندر تو ہے ایسی صفت جس کے اندر عیب ہوتا ہے. اور جب ہم کہ الحمدللہ، تو الحمدللہ کہنے کی صورت میں ایسا ہم ایسا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ساری خوبیاں اللہ کے اندر، تبھی تو اس کی تعریف کی جاتی. ہم کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے اندر یہ نا اسلام اس کو استقراسی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہر قسم کی تعریف، چھوٹی بڑی سب، وہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اور تعریف کس چیز پر ہوتی ہے؟ اچھی چیز پر ہوتی ہے یا بری چیز پر؟ اچھی چیز پر. اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہر قسم کی بھلائی رہتا ہے. یہ ہے صفات کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی اللہ کے اندر موجود ہے. اب اور ایک بات سنو اسماعیل بھائی، اب یہ جو صفات ہے، ہم ان صفات کو مجمل طور پر تو جان سکتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی اس کے اندر ہے. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے اندر ایک صفت علم ہے کہ اللہ جانتا ہے. تو ہم کو اتنا تو معلوم ہے کہ اللہ جاننے کا ایک کوالٹی رکھتا ہے، لیکن اب اس صفت کی کیفیت اور اس صفت کی کمیت، سمجھے کہ اس کی کوانٹیٹی اور اس کی کوالٹی ہم نہیں جانتے. سمجھے آپ؟ علم ہے اللہ پاک کو، اللہ پاک جانتا ہے، لیکن اللہ پاک کی جان جو جانتا ہے نا، یہ علم کتنا ہے اور کیسا ہے اس کو ہم نہیں بیان کر سکتے. اس کو بھی ہم نہیں، آپ کے پاس علم ہے تو مفتی صاحب ہم بتا دیا ہم نے کہ آپ کو اتنا علم ہے، برابر ہے؟ ہمارے علم کی کیا ہے؟ لمٹ بتائی جا سکتی ہے، اور اس کی کوالٹی بھی بتائی جا سکتی ہے. کوالٹی کیا؟ کہ آپ نے امتحان دیا اور پتا چلا کہ آپ ڈی گریڈ سے پاس ہوئے، یہ آپ کی کوالٹی ہوئی، کیفیت ہوئی. سمجھ گئے نا بھائی؟ یہ کیا ہوئی؟ اور کمیت کیا؟ کہ ہاں آپ نے یہاں تک کا علم حاصل. تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت علم ہے اس کی کیفیت یعنی اس کی کوالٹی اور اس کی کمیت بیان کر سکتے ہیں؟ نو. अल्लाह सुभान व तआला की जितने भी एट्रीब्यूट हैं हम उसकी क्वालिटी भी बयान नहीं कर सकते और उसकी क्या क्वालिटी और क्वांटिटी भी बयान बस कितना जान सकते हैं हम सिर्फ अल्लाह को कि अल्लाह हर ऐब से पाक है और तमाम खूबियां अल्लाह के अंदर ये तालीम इस्लाम के अंदर हमने देखिए तालीम इस्लाम के वक्त जब हमने पढ़ी थी इबारतें तो उस वक्त तो हम उसको छोटी किताब समझते थे लेकिन कुर्बान जाइए हमारे हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को उन्होंने इतनी बड़ी बात को और इतनी बड़ी तफसील को इतने छोटे लफ्जों के अंदर बयान कर दिया और अल्लाह पाक की मारिफत हमें पहचान कि अल्लाह हर ऐब से पाक है और अल्लाह पाक के अंदर तमाम खूबियां पाई जाती है बस अल्लाह पाक हमको अल्लाह सुभान व तआला की मारिफत भी नसीब फरमाए اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار فسهل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ألا يا رجائي أنت تكشف قربتي فهب لي ذنوبي كلها وتقضي حاجتي اللهم انك تعلم سري وحلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني نصوري ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.